وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اچھا ٹھکانہ۔ مُبَوَّعَ کا لفظ بھی وہی ہے جو تُبَوِّی کا ہے، ظرف مکان ہے، اور صدق کا لفظ یہاں آ گیا، تو مُبَوَّعَ کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، مسکن، اور آگے صدق کا لفظ آ گیا تو معنی کہ عمدہ، پسندیدہ۔ مُبَوَّعَ کو صدق کے ساتھ، یعنی یہ صفت اور موصوف ہے بیسیکلی، جیسے ہم کہتے ہیں خوبصورت لڑکا تو خوبصورت صفت ہے، اور لڑکا جو ہے وہ صفت ہے تو وہ موصوف بن جاتا ہے۔ تو عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا تو اسے صدق کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، مراد کیا ہے کہ یہ چیز اتنی عمدہ ہے کہ اس سے بھلائی کی جو توقع کی جائے وہ چیز اس پر پوری اترے گی اور توقع کرنے والے کی تصدیق کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ فرعون ڈوب گیا، ہم نے بنی اسرائیل کو سچا ٹھکانہ دیا۔ کون سا ٹھکانہ دیا؟ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا، ان کو بسنے کے لیے ایک زرخیز اور شاداب خطہ ارض یعنی فلسطین اور اردن دیا، اور یہ کب ملا تھا؟ 40 سال کے وادی تی کے دھکے کھانے کے بعد۔ اس آیت میں تو یوں لگ رہا ہے کہ یوں فرعون ڈوبا اور آگے سے ان کی وہ چیزیں موجود تھیں جہاں ان کو جانا تھا، لیکن بیچ میں 40 سال کی کہانی ہے جو ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے۔ بیچ میں کھانے پینے کی چیزیں دی، پھر کیا ہوا؟ کل کی پسی ہوئی قوم، ایک جڑی ہوئی قوم، موسیٰ کے ایک اشارے کے اوپر مر مٹنے والی قوم، ذرا عزت آئی۔ اب اختیاری صبر کا موقع آ رہا ہے، خوشیوں کا موقع ہے، زندگی میں دن بدل گئے، اللہ نے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا، یا مُبَوَّعَ صِدْقٍ ہے تو اس کو آپ اپنے لفظوں میں پاکستان کر لیں، ترجمہ بنتا ہے، پاکستان کا معنی کرتا ہے پاک زمین، تو مُبَوَّعَ صِدْقٍ میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے معنی ملتے ہیں نا، کہ اللہ اتنی سٹرگل کے بعد قوموں کو جب ایک ایسا ٹھکانہ دے دیتا ہے کہ جہاں وہ اپنے دین کا اظہار کر سکیں تو لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس نہ انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب اس کا فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جو ہی ذرا خوشحالی آئی اب ان کے لیے علم کا دور شروع ہوا۔ آپ کے ذہن میں اب یہ چیزیں کلیئر ہیں نا؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ میں نے ان کو شروع سے ہی آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ فرعون ڈوبا، بنی اسرائیل وادی تی میں آ گئے، کہا بیٹھو ادھر میں کچھ اب تمہارے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کروں، من سلوا تو اللہ نے دے دیا لیکن تمہارے لیے روحانی خوراک کا انتظام کروں۔ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے بچھڑا بنا لیا، موسیٰ کو خبر ملی، وہ تورات کی تختیاں لے کر آئے، بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر، شرک کرتے دیکھ کر زور سے تختیاں پھینکیں، وہ ٹوٹ گئیں، تورات پہلے دن ٹوٹ گئی، آج بکھری ہوئی ہے۔ پھر وہ فیصلہ ہوا، کہا آپ مانو، کہا ہم نہیں مانیں گے، پتہ نہیں آپ کس سے سن کے لکھ کے لے آتے ہیں باتیں، کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ 70 سردار ساتھ گئے، اور وہاں جا کے پھر پکڑ گئے کہ ہم تو خود دیکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ارین اللہ جہرتن، اللہ نے بجلی پھینکی، مر گئے سارے، کہ چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ موسیٰ کو خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوگا، یہ تو کہیں گے تم نے ان سب کو مار دیا پہاڑ پہ لے جا کے، پھر موسیٰ کی دعا سے زندہ ہوئے کیوں؟ لعلکم تشکرون۔ پھر واپس آئے، پھر قوم کو بتایا کہ نہیں صحیح کہتا ہے موسیٰ، مان جاؤ۔ تھوڑے دن سیدھے ہوئے، کہا لاؤ تو رات پڑھو سکھاؤ، سکھانے لگے، کہنے کہ سو ہارڈ، بہت مشکل ہے، ہم نے تو سوچا تھا کتاب بڑی آسان ہوگی، اس نے تو زندگی جیرن کی، کہا اچھا پکڑو اس کو، سر پہ تور پہاڑ کھڑا کیا، خزو ماتعینہ کم بھی قوا، طاقت سے پکڑتے ہو کہ سر پہ پہاڑ پھینکو، جو پہاڑ اٹھا سکتی ہے ذات وہ تمہیں اس کے اندر پیس بھی سکتی ہے۔ سجدے میں چلے گئے اور آنکھ چرا کے دیکھتے رہے، یہ ساری واقعات گزرے، اور آخر پھر تورات جب ان میں آئی، تورات کے بعد علم میں اختلافات آ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، کسی نے تلمود کا ایک حصہ شروع کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، کسی نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو لیا، کسی نے نیو کو لیا۔ یہاں کتنی بڑی حقیقت ہے، آج بھی اس ایک بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی عملی زندگیوں میں، جب تک جہالت کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، نافرمانی کے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا، دعوتیں، کھانے، شادیاں، منگنیاں، میلے، ٹھیلے، سب ایک ہوئے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کے مدد کرتے ہیں، جو ہی وقت آتا ہے بیچ میں کسی دین کی بات کا، نماز کا، تو 70 قسم کے مسئلے اٹھ جائیں گے، आपका मसला क्या है, आपका मसलक क्या है, आपका दिस एंड दैट क्या। जब लोग कहते हैं ना आपका मसलक क्या है, तो मैं सोचती हूँ आपका मसला क्या है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, एक काफ गिरी हुई है। यानी ये इख्तलाफ़ कब आता है, इल्म के आने के बाद। और इसका फ़ैसला कौन करेगा, अल्लाह करेगा। कब करेगा, दुनिया में भी किया हुआ है लेकिन लोगों को दिखाएगा क़्यामत के दिन। देखिए कि इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको समझाना चाहूँगी ताकि शायद बात दिल में उतर जाए हमारे। और वो क्या है कि छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बच्चा है, वो बीमार है। अब उस बच्चे के इलाज के लिए दो डॉक्टर आए हुए हैं। बच्चे का इलाज क्या है, दवा है ना, दोनों को ही पता है कि इसकी दवा है इलाज। हो सकता है एक एस्प्रिन दे दे, दूसरा डिस्प्रिन दे दे, कुछ ना कुछ। अब बिल फर्ज फ़ोन किया गया, डॉक्टर को बुलाया गया या डॉक्टर आ गए, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसको ज़रूरत है दवा की। और वो दोनों डॉक्टर इस बात पे लड़ रहे हैं, एक कहता है कि मैं इसको दवा दूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं दूंगा। वजह के ना मेरे हाथ से शिफा हो, कल मेरा नाम होगा, मेरी वजह से ये बंदा दीन पे आया था, मुझे इसका फ़ायदा, इसकी फ़ीस मुझे मिले, इसका आने जाने का खर्चा अगर कोई डॉक्टर का आया तो वो मेरे नाम पे आए, ठीक है। अब आप बताएं कि दोनों डॉक्टरों की इस जंग में बच्चा मर जाए या कमज़ोर हो जाए या उसकी बीमारी बढ़ जाए, मुजरिम कौन है, डॉक्टर है ना। ये है दीन के साथ। अब यहाँ लाइए बीमार बच्चे की जगह बीमार कौम को। आज मुसलमान उम्मत बीमार है, एनेमिक है, खून की कमी है उसमें, जोश की कमी है, सच्चाई की कमी है। दीन वालों का आप इमेजिन कर ले, सिर्फ डॉक्टर लेकिन कम पढ़े लिखे, नीम हकीम, वो लड़ रहे हैं, कहते हैं मेरे नाम के साथ जुड़ेगा तो फिर ये दीन बचेगा वरना नहीं बचेगा। जब दीन वाले आपस में लड़ते हैं ना तो उम्मत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। सिर्फ डॉक्टर आपस में झगड़ते ही रह जाए ना कि मैंने इसका इलाज करना है, मैंने करना है, और मरीज मर जाए तो आप देखिए कि सू हो जाती है। लेकिन आज कोई अल्लाह का बंदा नहीं है जो सू करने वाला हो ऐसे दीनदारों पे, जिन्होंने लोगों को उन उलझनों में उलझा रखा है जिनसे किसी का वास्ता नहीं पड़ता सारी ज़िंदगी। यकीन करें, आप पढ़ के देखें किताबें, फ़िक़्ही इख्तलाफात में बाज़ इख्तलाफात जिस पे आज हमारा मजहबी तबका लड़ रहा है, किसी आम कॉमन मैन जो हम जैसे लोग सीधी सादी ज़िंदगियां बसर करने वाले, उनको कभी वास्ता ही नहीं पड़ता उन मसाइल से। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हलाकू हाँ का दौर आया था ना, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना चंद सबक पहले, कि जिसने ईंट से ईंट बजा दी थी मुसलमानों की, मुसलमान उलमा की खोपड़ियों के मीनार कायम किए गए थे, और जो लाइब्रेरियाँ थी उनको पानी में बहाया था कि उनकी स्याही से कितने दिन दजला का पानी स्याह हुआ था। उस वक्त बहसें क्या हो रही थी इल्म वालों में कि क्या बुराक, वो जानवर जिस पे अल्लाह के नबी मेराज पे गए थे, क्या बुराक हलाल है कि हराम है, आज जो खाएगा कोई पिएगा कि कोई। यकीन करें हंसी आती है, मैं तो कभी ऐसी कोई किताब पढूं ना, बहसे इतनी लंबी, सपोज्ड बहस बराए बहस, पेशाब के छींटों से बचने का अच्छा ये है, अच्छा कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो ये है, अच्छा फिर अगर वो कपड़ों को चाट ले तो फिर ये है, फिर क्या। यानी वो मसले जो बिल्कुल ज़िंदगी में आज तक मेरा नहीं ख्याल कि आपको पिछले इतने सालों में कभी आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का मामला आया कि कुत्ते ने आपको आके लिक किया हो और आपके जिस्म को लग गया और आप वजू से हों और उस वक्त आपके पास पानी भी ना हो और नमाज का वक्त निकल रहा हो तो आप क्या करें, ये सवाल होते हैं। किसी के आके कपड़े को कुत्ता चाट ले, फिर वो वजू से हो, फिर उसके पास पानी भी ना हो, बताएं क्या वो वजू करेगा कि तयम्मुम करेगा। मैं नहीं कह रही कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इल्मी बहसें होती है, लेकिन इसकी बुनियाद पे जब उम्मत को तोड़ते हैं और इन फिकी इख्तलाफात का नाम ये मसलक रखते हैं हम, मेरा मसलक, मेरा फ़िरका, मेरा गिरोह, मेरी मस्जिद, मेरा मदरसा, मेरा नाम, मेरा मेरा, अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़मख्तलफ़ु हत्ता जाअहुमुल इल्म। इल्म आता है तो इख्तलाफ शुरू होते हैं और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। देखिए जिसको बच्चे की जान प्यारी है वो क्या चाहेगा कि बच्चा बच जाए, मैं गोली पकड़ाऊँ या तुम पकड़ाओ, जल्दी दो, तुम दे दो, बच्चा बच जाए। जिसको अपना नाम, अपना क्लिनिक, अपना प्रोफेशन, अपनी ऑनर प्यारी होगी ना, वो कहेगा बच्चा बचे ना बचे मेरा नाम बचे। आज बिल्कुल यही कहानी है। दर्द जिसके दिल में होगा वो कहेगा जाओ मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ लेकिन जाके पढ़ाओ तो शुरू करो, जो तुम बताओ तुम करो, किसी तरह ये सिसकती हुई उम्मत बच जाए, जहालत की मौत ना कोई मरे, कलमा पढ़ के मरे, नमाज ठीक करके ही मरे, कोई तहारत की चार बातें इसको पता चल दें, ये मसले इस वक्त उम्मत को देने के हैं। लेकिन लोग जो इन बातों के ऊपर बहस करते हैं, यहाँ पे अब किस्सा ख़त्म हुआ। موسیٰ کا۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا، اور اے سننے والے، اے نبی، اگر آپ اس بات میں شک میں ہیں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ براہ راست آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ بالکل وہ انداز ہے جیسے کسی کو کہانی آپ سنا رہے ہیں، وہ پورا مگن ہے، ایک دم آپ اس کو کہتے ہیں تم سن رہے نا، تو کہتے جی سن رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے، یقین ہے، یہ سٹائل ہے۔ واقعات ہم جو آج سن رہے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے ملے، اور بعد میں پھر ہر سننے والے کو کہا گیا کہ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے اینڈ تک پوری سورت کے اوپر تبصرہ ہے۔ اس سورت میں ہم نے بہت کچھ پڑھا، تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورلز دے رہے ہیں، اور یہ بیسٹ طریقہ ہے آج کے دور میں، سٹوری ٹیلنگ اینڈ مورلز۔ پہلے کہانی سنا، پھر پوچھو تم نے کیا سیکھا، تم کیا سیکھا، آپ کو کیا سمجھ آیا۔ اگر آپ کو اس پہ کوئی شک ہو، کیا واقعی جو حضرت نوح کا قصہ آیا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یقیناً نہیں تھا، لیکن یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا کہ آپ کو کہیں اس پہ شک تو نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو شک نہیں تھا الحمدللہ، لیکن بعد میں آنے والے آج کئی لوگ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فرعون نہیں ڈوبا، ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں ایسے تھا ویسے تھا، اور کئی لوگ بہت ہی زیادہ مرعوب ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے، تو وہ اس کا صاف انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شک نہ کیجیے گا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطاب نبی سے ہے، لیکن بتانا امت کو مراد ہے کہ نبی آپ اس پہ بالکل شک نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ شک آتا ہے نا کسی چیز میں، انسان کو کسی بھی چیز میں کسی کو شک آ جاتا ہے، تو پھر اس کی صحیح بات کو بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کہا اگر بالفرض کسی کو شک آ جائے تو فسل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو دریافت کیجیے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، مراد یہ کہ اہل کتاب سے پوچھ لے۔ اب یہاں پھر ایک شبہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو شک آ جاتا تو کیا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے جا کے یا ان کے علماء سے پوچھ لیتے؟ تو اس کا جواب کیا کہ پہلی بات یہ کہ نبی کو تو شک آنا ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھی کہ اگر بالفرض آ جائے۔ اور یہ انداز پیچھے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ جب بھی کبھی کسی بات میں ایسا ہو جائے معاملہ کہ جس کو آپ خود نہیں سمجھ سکتے، تو دوسروں سے پوچھ لیں، کیونکہ اپنے دور میں تورات اور انجیل زبور اس وقت کی کتابیں تھیں۔ ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ آج کے دور کی بائبل سے جا کے چیک کر لیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ بالفرض اگر نبی بھی چیک کریں گے کسی بات کو، تو اس کو دیکھیں گے جو واقعی موسیٰ پہ اتری تھی، عیسیٰ پہ اتری تھی، اور جو اتری تھی اس میں وہی باتیں تھیں جو آج قرآن میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو اس میں اللہ کے نبی کی آمد کی بات تھی۔ تو لہٰذا کہا کہ آپ اپنے سے پہلی کتابوں والوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات، لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لقد جاک الحق من ربک، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ فلا تکونن من الممترین، تو بس آپ ہرگز نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ یہ ممترین میں سے ہو جانا، یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی بدبختی کی بات ہوتی ہے، مریا اس کا روٹ ہوتا ہے۔ یہاں پھر اس میں غلطی نہ کیجیے گا آپ، میم را یا روٹ ہے مریا، ایسا شک جس کے اندر بے چینی بھی ہو، کہ آپ بالکل اس بات میں نہ سوچیے گا کہ ایسا کیوں ہوا، اس میں کیا بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں شک کو حت البسا طریقے سے دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی کو دین کی بات میں شک ہو جائے، دین والے کی ذات پہ شک ہو جائے، تو پھر دین سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بدترین قسم کا شک جو لوگ پیدا کرتے ہیں نا، وہ دیندار کی شخصیت میں کرتے ہیں اور دین کے پیغام میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ دور سے ہی بھاگ جاتے ہیں صرف لوگوں کے پھیلائے ہوئے شک کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شک کو دور کر لیجئے تو بہتر ہے۔ آیت 94 جو ہے نا، اس سے اگلی تین آیتیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یہاں سے لے کے جو اگلی تین آیتیں، یہ مدنی آیتیں۔ سورت کے شروع میں کہا گیا تھا کہ جہاں یہ آیتیں آئیں گی تو بتایا جائے گا۔ پوری سورت تو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والے میں۔ یہاں پھر اللہ کے نبی کے ذریعے سے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو مت سوچئے جس چیزوں کی وجہ سے دوسرے لوگ شک کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ شک آ جائے تو اس کو چیک کر لو، ورنہ خسارہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی بات کیا ہے کہ ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یومنون، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون ایمان نہیں لایا، لایا کب؟ جب بالکل ونڈو کلوز ہو چکی تھی، کوئی لکھنے والا نہیں تھا اندر، فرشتوں نے اس کا نام اعمال بند کر دیا تھا جو ایک ایک لفظ لکھ رہے تھے زندگی میں۔ ابو جہل کو تو اس وقت بھی توفیق نہ ہوئی، تو لہٰذا ایسے لوگ بات نہیں مانیں گے، ان پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جات ہم کلو آیت، ان کے پاس اگر ہر نشانی بھی آ جائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کتنی شدت ہے، یہاں جو لفظ ہے نا لو، اور لو لا کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں ڈانٹ کے لیے آتا ہے، سرزنش کے لیے، توبیخ کے لیے، یعنی وہ لوگ کیوں ایمان نہ لائے، تاکہ عذاب الہی سے بچ جاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلط کام کر کر کے اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ اب ان سے توفیق ہی چھین لی جائے، بالکل ان کے پاس کوئی ایسی چیز رہتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بالکل ایسی ہے کہ کچھ لوگ گناہوں میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ پھر توفیق چھنتی ہے، پھر ماں کے آنسو بھی نہیں ان کے دل کو پگھلاتے، پھر باپ کی ڈانٹ بھی ان کو کچھ بھی خوف نہیں دلاتی۔ تو ایسے لوگوں کا آخر انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جب بلائے جاتے ہیں تو اس وقت اس کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ وہ انکار کر دیتے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں آتی ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ یہاں تک تبصرہ تھا، آگے وہ واقعہ شروع ہوگا جہاں قوم یونس کا ذکر ہے، جس کی بنیاد پہ سورت کا نام یونس ہے۔ تو یہاں تک ہم تلاوت سنتے ہیں۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم